الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماں اور بہنوں, سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 36 اور 37 پر کل گفتگو ہو چکی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کتنے پیارے انداز میں, کتنے دل نشین انداز میں اور کتنا ہی اس کا انکریجنگ اپروچ ہے مومنوں کے سلسلے میں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں, اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور انسانوں کی محبت, ان کی مودت اور ان کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ خرچ کریں اور احسان جتانے اور دل دکھانے کے جذبے سے خرچ نہ کریں. یہ سب باتیں کل آ چکی ہیں. یہ گویا کہ صدقات اور انفاق کے سلسلے کی باتیں تھیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا ماحول اگر کسی سوسائٹی میں پھیل جائے جہاں ایک شخص اپنے وجود سے, اپنے مال سے دوسرے شخص کو, اپنی سوسائٹی کے دوسرے افراد کا اگر تعاون کرے اور ان کو اکنامیکلی اپلفٹ کرنے کی کوشش کرے, تو اس سے معاشرے میں کیسے خیر کا دور دورہ ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ کل ہو چکا ہے. آج بالکل اس کے برعکس ایک کانورسلی ایک دوسرا آئیڈیا پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ شیطان کی اکساہٹوں اور تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے, اور جو لوگ تاریخ جانتے ہیں اکنامکس وغیرہ کے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہودیوں سے اس کی شروعات تھی, اور وہ نظریہ ہے سود کا. اور اس نظریے کی کیا خرابیاں ہیں, یہ قرآن مجید کے نزول کے وقت بھی صحابہ اکرام کی سمجھ میں آ چکی تھیں یہ باتیں, لیکن آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں اس ٹاپک پر آج کے دور کے مسلمان بہت ہی بہتر انداز میں گفتگو سمجھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کے سلسلے میں جو کچھ سود کی ظلم ستم ہے اور سود کی وجہ سے اس وقت دنیا کے ممالک جس طرح سے اس قرض کے چکر میں پھنسے چلے جا رہے ہیں, اس کا اندازہ اس وقت سب لوگوں کو ہے. اور آج میری گفتگو بالخصوص یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ, وانمباڑی کا اور جو تجارت پیشہ طبقہ ہے وہ اور زیادہ بہتر آسانی سے سمجھ سکتا ہے. میرے بہ نسبت آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, اس لیے کہ اکنامکس میرا سبجیکٹ نہیں رہا ہے, جبکہ آپ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, ایکسپورٹ اور امپورٹ اور کیا کیا یہ سب چیزوں سے آپ کی واقفیت زیادہ ہے. لہٰذا آج کی گفتگو شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے, اور انہیں یہ کہ میں اگر پڑھ کر آؤں تب میں کوئی بات بتا سکتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کا چونکہ صبح شام کا تجربہ ہے اسی لائن میں تو ان آیتوں کو آپ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان کے لیے نہ کسی خوف کا اور رنج کا مقام ہے, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سودخاری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. قرآن نے کل دو رکوع پر گفتگو کرنے کے بعد بھی انفاق پر, آج کا جو رکوع ہے اس کی شروعات انفاق سے کی ہے, اور انفاق سے گفتگو شروع کرنے کے بعد فوراً اللہ نے کہا کہ انفاق جو لوگ کریں گے ان کے مال میں کساد بازی نہیں, گھاٹا نہیں, نقصان نہیں, لیکن جو لوگ سود کھائیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت ہی پریشان کن عذاب بھی ہے اور اس میں بہت بڑا گھاٹا بھی ہے. پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال بیان کی, اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ قرآن مجید یہ تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے, اس لیے اس کا انداز ہمیشہ اس کی گفتگو کا انداز تشبیہ اور تمثیل اور استعارے کی زبان میں ہے. تشبیہاً کہا گیا کہ اس شخص کا حال تم لوگ دیکھ چکے ہو, اور بالخصوص عرب کے لوگ جانتے تھے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا, میں ابھی حوالہ دے کر بتاؤں گا, کہ جو جن لوگوں کو شیطان چھو جاتا ہے یا جسے آسیب سوار ہو جاتا ہے, اور ہمارے یہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے, دیکھتے ہیں شیطان پکڑا ہوا آدمی یا سایہ ہو جانا یا اور قسم کے جو ہم کہتے ہیں, اس کی بھی کچھ حقیقتیں ہیں. تو قرآن بتاتا ہے کہ شیطان اگر کسی پر سوار ہو جائے اور وہ مبخوت الحواس ہو جائے تو جس طرح وہ حیران و پریشان اور سرگردان جس طرح مارے مارے پھرے گا, اور جو اس کی دیوانگی کی حالت ہو جاتی ہے وہی حالت سود کھانے والے کی ہو جاتی ہے. یہ قرآن مجید پہلے یہ بات بتاتا ہے. قرآن نے جیسے میں نے کہا قل انا ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد الى اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین. یہ سورہ انعام میں یہ آیتیں آتی ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے کفار مشرکین چونکہ عرب کے لوگ تھے, صحراؤں کے لوگ تھے, بدو نشین تھے, تو وہ لوگ جانتے تھے, صحرا نشین بدو یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی شیطان ایک آدمی سفر میں ہو, صحرا میں ہو, اور عین اس حالت میں اسے اس پر شیطان سوار ہو جائے, دیوانگی کا عالم طاری ہو جائے, تو جس طرح سے وہ راستہ نہ پانے کی وجہ سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مارے مارے پھرے گا, اور پھر مزید یہ کہ شیطان پکارے, ایک طرف سے ایک شیطان پکارے کہ آؤ ادھر ہے راستہ نکلنے کا, تو وہ آدمی ایک تو صحرا میں راستہ ہی نہیں ملتا ادھر بھاگا, پھر دوسری طرف مڑ کے دیکھتا ہے تو معلوم ہے کہ شیطان ادھر سے پکار رہا ہے کہ آؤ آؤ ادھر راستہ ہے, تو وہ آدمی پھر ادھر بھاگتا ہے. تو پرانے منظر کھینچتا ہے کہ اگر صحرا میں کسی کو شیطان چھو جائے اور راستے کی تلاش میں وہ جس طرح سے ایک طرف سے دوسری طرف اور دوسری طرف سے تیسری طرف جیسے مارے مارے پھرتا ہے, اس شخص کا حال جو سود کھاتا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جسے شیطان نے مبعوث کر دیا, قبطی ہو چکا. اب اس کی مثال دونوں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا حال ایسے ہوتا ہے, گویا کہ وہ سود کھانے کے بعد اسے مال کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت کے اندر مزید اور مزید حلم مزید کا جذبہ جب اس کے اندر موجزن ہونے لگتا ہے تو ہر طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے, تو صرف اس وجہ سے اٹھتی ہے کہ کہیں یہاں مجھے قرض دینے کے چانس تو نہیں ملیں گے, اور اگر کوئی آدمی بھوکا پیٹ ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک مارکیٹ ہے جہاں وہ اپنے قرض کے پیسے دے گا, کوئی جاں بلب انسان ہے اور ہاسپٹل میں اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے تو ایک سود خور کے لیے وہاں بھی ایک مارکیٹ کھل گیا اور وہاں بھی وہ اپنے پیسے لگا کر اس سے سود کھانے کی کوشش کرے گا. گویا کہ شیطان جس طرح سوار ہو جاتا ہے اس طرح سود کا جذبہ جب کسی کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت کے ہمدردی سے وہ خالی ہو جاتا ہے اور ہر طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو صرف سود کے مارکیٹ کی طرف, اور اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے مجھے پروفٹ ملے گا. ایک تو یہ, دوسرا قرآن نے یہ بھی کہا, مفسرین بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن سود خور انسانوں کی پہچان یہ ہوگی جو جیسے ہی اپنے قبروں سے اٹھیں گے ان پر دیوانگی کا عالم طاری ہوگا اور لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خور انسان تھے, اور جس طرح سے شیطان چھو جانے کے بعد کوئی آدمی اپنے سے آپے سے باہر ہو کر جس طرح ہنگامہ کرتا ہے اس طرح سے کوئی باولا انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب قیامت کے دن ایک سود خور کرے گا. تو دونوں بات صحیح ہے کہ وہ آدمی جو سود کھاتا ہے یا سودی لین دین کرتا ہے, سود میں جو آدمی ملوث ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح کی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے, گویا کہ یہ اس زمانے میں بھی یہ بات تھی. آج کے لوگ بھی نادان لوگ اور ناواقف لوگ, بلکہ یہ اس دور کے بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی یہ بھی اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ سود بھی آخر کار تجارت ہی کی طرح ہے. حالانکہ بالکل ایک آدمی جو قرآن سے اور پھر اکنامکس کے ابجد سے بھی واقف ہو وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ سود میں اور تجارت میں زمین کا اور آسمان کا فرق ہے. ایک تجارت وہ ہوتی ہے جس میں آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے, ایک انٹرپرینر جو ہوتا ہے اس کے پاس تو ایک انٹرپرینرشپ ہوتی ہے, اس کی اپنی خود ایک ذہانت ہوتی ہے, اس کی اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے انڈسٹری سیٹ کرنے کے لیے, اس کے پاس ٹوٹلی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے وہ علم لگاتا ہے, اپنی صلاحیت لگاتا ہے, اپنی قابلیت لگاتا ہے, اپنا وقت لگاتا ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے, پوری انڈسٹری کا مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ سیٹ کیپٹل بھی انویسٹ کرتا ہے, کیپٹل انویسٹمنٹ اور اس کے ساتھ مینجمنٹ, یہ انویسٹمنٹ اور مینجمنٹ کو دونوں کو چلا کر جو آدمی کام کرتا ہے وہ تجارت ہے. سود کیسے تجارت ہو جائے گا جس میں ایک آدمی صرف پیسے انویسٹ کرتا ہے اور اسے انڈسٹری کے اپلفٹمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں. انڈسٹری کا ترقی کرے ہاں نقصان میں جائے لیکن اپنا سود اور اس کے اپنا کیپٹل اور اس کے ساتھ اپنا انٹرسٹ اس سے اس کی دلچسپی ہوتی ہے. یہاں وہ صرف کیپٹل لگاتا ہے, کیپٹل لگانے کے بعد اس کے سیکیورٹی کا اس کے سلسلے میں اسے کوئی پرواہ نہیں, پھر نہ وہ اپنی قوت لگاتا ہے نہ اپنی محنت لگاتا ہے نہ اپنا لیبر لگاتا ہے نہ اپنا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نہ وہ بزنس مینجمنٹ کچھ کرتا ہے, کچھ کرتا دھرتا نہیں, صرف اپنے پیسے لگاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بالکل اس کو گارنٹی کے ساتھ اپنا ریٹرن واپس ملے. تو سود میں اور تجارت میں بالکل کھلا کھلا فرق ہے, ایک دم آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات. دوسری چیز یہ ہے تجارت وہ ہے جہاں رسک فیکٹر ہوتا ہے. دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جس میں آدمی انویسٹ کرنے کے بعد آنکھ بند کر کے یہ کہے کہ اس میں لازمن مجھے اتنے پرسنٹ ریٹرن آنے, ہرگز نہیں کہہ سکتا. بلکہ بزنس ہی وہ چیز ہے جس میں رسک فیکٹر سب سے زیادہ ہوتا ہے. آپ پیسے لگائیں تو پھر اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے آپ کو نفع ملے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نقصان ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورا کیپٹل لاس ہی ہو جائے ٹوٹلی. لیکن سود میں کہاں ہے یہ؟ سود میں تو کسی کو نقصان کا کچھ اندیشہ نہیں. بلکہ آج اگر کوئی آدمی انویسٹ کرتا ہے اور 20 سال تک کے لیے کوئی انڈسٹری لگتی ہے تو 20 سال تک انڈسٹری کا کیا حال ہوگا؟ وہ مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ چل بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اور وہ انڈسٹری آؤٹ آف ڈیٹ بھی ہو جا سکتی ہے اور مختلف حالات سے اس انڈسٹری کو وہاں سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے. ان سب کے باوجود ایک مہاجن چاہتا ہے کہ اپنا پیسے ریٹرن سیفلی ملتا رہے. سود میں اور تجارت میں رسک کا جو معاملہ ہے وہ رسک فیکٹر یعنی خطرہ مول لینے کا, بزنس میں خطرہ ہوتا ہے جبکہ سود میں کہیں خطرہ نہیں. اتنا فرق ہونے کے باوجود لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ سود بھی اور تجارت بھی دونوں ایک جیسے ہیں؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن مجید کہتا ہے کہ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. سود کی حرمت کی یہ آیت قطعی ہے, ایک دم فائنل اعلان ہے کہ سود اس کے بعد حرام ہے. قرآن مجید میں سود کی حرمت چار صورتوں میں آئی ہے, ایک تو یہاں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہا کہ اے مومنوں تم یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بڑھتا چڑھتا سود کا مطلب یہ ہے کہ جو سود اتنا دگنا تگنا نہ ہو وہ آسانی سے کھا سکتے ہیں, ایسا مطلب نہیں ہے. جو سود بڑھتا چڑھتے کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں کفار مشرکین کے پاس بھی یہ طریقہ تھا, یہود بھی یہ کرتے تھے, کچھ اماؤنٹ دیتے تھے اور ایک پیریڈ متعین ہوتا تھا. اس پیریڈ کے اندر اگر کوئی آدمی ریٹرن نہیں کرتا اپنا پیسے اور انٹرسٹ تو پھر اس مدت کے گزرنے کے بعد ریٹ آف انٹرسٹ میں اضافہ ہو جاتا تھا. گویا ہمارے حساب سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. ایک تو سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا جو سسٹم ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اضعافا مضاعفا آدمی سود کے چکر میں کس طرح پھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر قسم کا سود حرام ہے, خواہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ہو, خواہ وہ سمپل انٹرسٹ کے قسم کا ہو, اور خواہ آج کی دنیا میں جتنے قسم کے پروموشنز اور انویسٹمنٹ کے جتنے ایجنسیز کھل چکے ہیں اور کیا کیا نہ جانے کتنے طریقے ہیں انویسٹمنٹ کے اور اس کے سودی بینکنگ کے, ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا. سود کی حرمت کے سلسلے میں آپ جتنا غور کریں گے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے شراب اور جبے کے بارے میں بتایا تھا اور آج میں سود کے بارے میں بھی یہ بتاؤں کہ قرآن کا نقطۂ نظر, بہت حکمتیں ہو سکتی ہیں, کچھ حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں تو بھی ٹھیک, نہ بھی آئیں تو بھی ٹھیک, لیکن میرا اندازہ ہے کہ ان حرمتوں میں ہیومینیٹیرین فیکٹر بہت زیادہ کام کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو پورے عزت احترام اور تکریم کے ساتھ پیدا کیا. ہر وہ فعل جو انسانیت کی عزت میں کمی کر دے, ہر وہ فعل جو انسانیت کی تکریم میں کمی کر دے, ہر وہ فعل جس سے انسان مجبور ہو, بے بس ہو, لاچار ہو جائے, تو وہ تمام افعال کو قرآن نے حرام کر دیا. اس میں شراب بھی وہی حال ہے, جبا بھی وہی حال ہے اور سود کا بھی یہی حال ہے کہ انسان سود کے چکر میں پھنستا ہے تو کتنا لاچار کتنا مجبور ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آگے میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا. اس کے انہیومینیٹیرین ہونے کیا کہ ایک وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی آسان مثال کہ سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی غریب آدمی قرض لیتا ہے اپنی غربت کی وجہ سے, کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ جو پیسے والا ہو وہ جا کر مہاجن کے پاس لے, کوئی آدمی دیوانہ اور پاگل ایسا نہیں کرتا, جو آدمی غریب ہے مجبور ہے لاچار ہے وہ آدمی جا کر قرض لیتا ہے. ایک سمجھے کہ ایک آدمی جس کے گھر میں پریشانی ہو اور کسی ہاسپٹل میں اس کا داخلہ ہو گیا ہو اور دوائی کے لیے, یا پھر ہاسپٹلس میں ایسا ہوتا ہے کہ لاش نہیں چھڑا سکتے جب تک کہ آپ پیسے ادا نہ کر دیں, تو آدمی یہ ہے کہ سوسائٹی جب سنگ دل اور تنگ دل سوسائٹی ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا کام یہ ہے, کل جیسے میں نے گفتگو کی, سوسائٹی کے اہل ثروت لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ تلاش کر کر کے دو لوگوں کو کہ کون ضرورت مند ہے, وہ لوگوں کے آنکھوں سے، ان کے کپڑوں سے نہیں، ان کے دلوں کے حال سے واقف ہو کر لوگوں کو تلاش کر کے دے. لیکن جس سوسائٹی نے یہ رویہ نہیں، جس سوسائٹی میں تنگ دلی اور سنگ دلی اس کا مظہر اور نشان بن چکا ہو، ویسے سوسائٹی میں غریب آدمی کیا کرے گا؟ سیدھے جائے گا پھول بازار میں اور کسی مہاجن کے پاس 10-15-20 ہزار روپے لے گا. اب جب 10-15 ہزار لیتا ہے، اپنی ضرورت کے تحت لیتا ہے، غریب آدمی اپنی میڈیکل ضروریات کے لیے جب لیتا ہے، اور پھر وہ بیمار صحیح ہو کر واپس آ نہیں پاتا، آ کر پھر سے وہ تندرست ہو کر معاش کے میدان میں لگے کچھ پیسے کمانے کے قابل ہو، اور جب تک وہ پیسے کما کر ریٹرن کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، وہ 10 ہزار روپے چڑھتے چڑھتے 35-40 ہزار تک ہو جاتا ہے. اب یہ آپ سوچنے کی بات ہے، قرآن مجید اس نقطۂ نظر سے سود کو حرام قرار دیتا ہے کہ کتنا انہیومینیٹیرین ہے یہ سود کا کانسیپٹ، کہ ایک آدمی اس کی غربت کی وجہ سے، ایک مہاجر اس کی غربت پر پنشمنٹ نازل کرتا ہے. ایک آدمی تم غریب پیدا ہوئے ہو، لہٰذا تمہاری غربت کا یہ پنشمنٹ ہے کہ 10 ہزار کو 40 ہزار کے حیثیت سے ریٹرن کرو. ایک طالب علم در در کی گدائی کرنے کی بجائے جا کر کہیں سے اگر اسکالرشپ کے کہیں سے بینک کا لون لیتا ہے، اور اس کے بینک کے لون 15 ہزار چڑھتے چڑھتے 45-50 ہزار تک ہو جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی غربت کا پنشمنٹ اس کی سوسائٹی نے اس پر نازل کیا. اور قرآن مجید تو اس سوسائٹی کو پسند نہیں کرتا. قرآن وہ سوسائٹی دیکھنا چاہتا ہے جہاں ایک آدمی غریب ہو تو دوسرا آدمی اس کو سہارا دے، جہاں ایک آدمی لاچار ہو تو دوسرا آدمی اس کو کندھا دے، جہاں ایک آدمی مجبور ہو تو دوسرا آدمی اس کی پشت پناہی کرے. یہ اسلام سوسائٹی چاہتا ہے. اور وہ سوسائٹی کتنی مبغوض سوسائٹی، کتنی مبغوض الحواس سوسائٹی ہوگی جہاں ایک آدمی کی غربت پر اسے پنشمنٹ ملے، اسے جرمانہ ملے، اور وہ اپنے جرمانہ سود کے ذریعے سے ادا کرے. کتنی بری سوسائٹی ہوگی. قرآن اس چیز کو نہیں پسند کرتا. اسی لیے یہ انہیومینیٹیرین قرار دیا گیا سود کو. اس کے اور بہت سے ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ بالکل غیر انسانی طریقہ ہے. اور دوسرا بھی آپ سوچیے کہ معاشرے کے اندر جو سودی نظام ہوتا ہے، اس میں ایک آدمی کی مجبوری دوسرے کے لیے نفع اندوزی کا موقع ہوتا ہے، ایک آدمی کی پریشانی کا موقع دوسرے آدمی کے لیے مال بٹورنے کا موقع ہوتا ہے. کیسے اس سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟ سوسائٹی ایسی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے. اور آج پوری دنیا میں یہی حال ہے. امریکہ اور انگلینڈ کی سوسائٹی وغیرہ آپ دیکھیں گے، وہاں تو انسانیت نام کی کوئی چیز آپ نہیں پائیں گے. اگر آپ کو کسی انگریزوں سے ٹرین وغیرہ میں گفتگو کا موقع ملا ہو، یا آپ اگر چمڑے کے فیر وغیرہ سے آپ جاتے آتے ہوں، اور اگر آپ نے وہاں دیکھا ہو، تو بالکل ایک ہیوز اور ایک ہیو ناٹس کی سوسائٹی ہے. دونوں میں جن لوگوں کے پاس ثروت ہے، دولت ہے، ان کی ایک سوسائٹی ہوتے ہیں، اور ہیو ناٹ، ان دونوں کے درمیان خلیج بہت وسیع ہوتا ہے. جبکہ قرآن ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان خلیج کو پاٹنے کا حکم دیتا ہے. اور وہ جو خلیج کو پاٹنے کا برج ہوگا، وہ برج انفاق فی سبیل اللہ کا برج ہوگا. غالباً میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہیوز اور ہیو ناٹس کا، یعنی جن کے پاس پیسے، دولت، ثروت ہو، اور جن کے پاس بالکل کچھ پونجی نہ ہو، ان دونوں کے فرق کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام. جبکہ آج ہندوستان جس دور سے گزر رہا ہے، اور ہمارے پی وی این صاحب کی جو کرم فرمائی ہے، جس طرح سے وہ کنزیومرزم کا دور لے آئے ہیں، اس کنزیومرزم کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ یہ گلف، یہ گیپ بہت وسیع ہو جائے گا مالداروں اور غریبوں کے درمیان. مالدار اپنے مالدار سے اور زیادہ مالدار ہو جائے گا، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا. یہ سب سود کے نحوستیں اور بلائیں ہیں. تو لہٰذا قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک بات، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خاری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا آئندہ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ میاں بھی جب حکم نازل کرتا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ سود کھا چکے نہیں معاف کر دیا گیا، کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. سسپینڈڈ انیمیشن میں رکھ دیا گیا. اب تک جو لوگ سود کھاتے رہے، سود میں ملوث تھے اور سود میں غرقیاب تھے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آئندہ سے بچیں، اور جتنا کچھ لوگوں کے اوریجنل اماؤنٹ دینے، کم از کم وہ بھی ریٹرن کر دیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم نازل کر دیا اس لیے نہ سود دیں گے نہ کیپٹل دیں گے، نہیں، آپ اس کو ریٹرن کریں. تو اس طرح سے جتنا کچھ ہے آج معاملہ طے کر لیں، اس کے بعد لوگ اس سے بات آ جائیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اپنا معاملہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ امید کہ وہ معاف کرے گا. اگر آدمی صدق دل سے سود سے باز آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اب اس کے بعد، اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا ارادہ کرے، وہ جہنمی ہے. بالکل فتویٰ، اوپن فتویٰ. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ فتوے بالکل کانٹرڈکٹری قسم کے فتوے جو اس دنیا میں ملتے ہیں ویسے فتوے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا، اس کائنات کے خالق و مالک کا ایک فتویٰ لازم آ گیا. وہ یہ کہ ان احکامات کو سننے کے باوجود بھی اگر تمہاری روش سود کے سلسلے میں وہی ہے جو پہلے تھی، تو اب سن رکھو کہ تم لوگ جہنمی ہو. بالکل اوپن ڈکلریشن ہے کہ اس حکم کے آنے کے بعد پھر اس حرکت کا ارادہ کرے کوئی، تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ آیت آتی ہے، وہ یہ کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے. یہ آیت ذرا غور کرنے کی آیت ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹ مارتا ہے، سود کو گراتا ہے، سود کی کساد بازی کرے گا اللہ تعالیٰ اور صدقات کو نشو نما دے گا. یہ آیت ایسی ہے جس پر مفسرین نے اکثر مفسرین نے بیشتر مفسرین نے ایک دو چار کے علاوہ اس کا مطلب یہ لیا کہ ان سود کو اللہ تعالیٰ جو مارتا ہے اس کا مٹ، یا اس کو گرا دیتا ہے، یا اس کے اندر کساد بازی ہے، یہ قیامت کے سلسلے میں ہے کہ جب وہ مہاجن لوگ قیامت کے دن پہنچیں گے، اپنی تجوری یہاں تو بھر بھر کر گئے ہوں گے قیامت قبر کے اندر، لیکن جب قیامت کے دن وہ تجوری کھولیں گے تو وہاں کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی سوائے جہنم کی آگ کے. لہذا سود سے کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، اضافہ ہوتا بھی ہو تو دنیا میں لیکن آخرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ کہا گیا ایک تو مانا. دوسرا مطلب لوگوں نے یہ بیان کیا کہ برکت کے لحاظ سے سود کا پیسے جتنا بھی جمع ہو جائیں اس میں برکت نہیں ہوتی، اور صدقات کے پیسے میں آدمی حالانکہ خرچ کرتا ہے، لگتا ہے کہ پیسے جا رہا ہے، آؤٹ فلو ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ اس میں برکت ہے. یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ سود کے پیسے میں بالکل کوئی برکت نہیں ہوتی، اس پر لعنت ہے. اور جو لوگ صدقات دیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اپنے پاکٹ سے پیسے باہر نکالتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. ایک تیسرا مطلب ہے وہ ہم لوگوں کے لیے اس میں، چونکہ دور جدید سے ہم گزرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دستور العمل ہے، ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے لیے رہنما کتاب ہے. اس میں کیا رہنمائی آپ غور کیجئے تو آپ معلوم ہوگا کہ سود جو ہے فائنانشیلی بھی ترقی کا باعث نہیں ہے. یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ سود سے لگتا ہے ظاہری طور پر کہ کچھ پیسے مل کر بڑھ چڑھ کر ملتے ہیں، لیکن سود دیکھیں آپ تو اکنامیکلی بھی سود سے کساد بازی آتا ہے، سود سے گراوٹ آتا ہے، اور کوئی اس سے اکنامیکل اپلیفمنٹ نہیں ہوتا. آپ اس کی طرح تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. مثلا قرض دو قسم کے آدمی لیتا ہے، ایک ہوتا ہے ذاتی قرض یعنی نان پروڈکٹیو اور نان پروفیٹیبل قسم کا لون ہوتا ہے، جیسے کہ آدمی تعلیم کے لیے لون لے لے، جیسے کہ آدمی اپنی بیماری کے لیے کوئی لون لیتا ہے، اپنی بچی کی شادی کے لیے لون لیتا ہے، ایسا کہ اس سے کوئی پروڈکشن نہیں ہوگا، اس کا کوئی ریٹرن نہیں ملے گا. تو نان پروڈکٹیبل قسم کا لون ہوتا ہے، جو نان پروفیٹیبل کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی پروفٹ نہیں ملے گا، ایک تو یہ لون ہوتا ہے. دوسرا لون ہوتا ہے آدمی اپنی تجارت کے لیے لیتا ہے، جس میں آپ بینک سے لیتے ہیں، مختلف قسم کے انشورنس کمپنیز سے، اور اس وقت ایشوری پروموٹرز اور انوبھو پروموٹرز اور اسودا پروموٹرز اور کیا کیا قسم کی پروموٹرز مدراس اور پانڈیچری میں دیکھیں گے تو میں ایک مرتبہ گن رہا تھا تقریباً 13-14 بڑے بڑے اس طرح کی پروموٹرز، اور ہر طرف بورڈز میں دیکھیں گے کہ ایشوری آفرز 24% پلس 3%، پھر کوئی کہتا ہے کہ 24% پلس 3% پلس 1 گولڈ کوائن، پھر کوئی کہتا ہے کہ 27% پلس 2%، گویا کہ ہر طرف اس وقت اس کا اعلان ہے. اور یہ ہے کہ آپ کی کمپنی آپ کی تجارت کے لیے یہ لون ملتے ہیں. گویا دو قسم کے لون میں، ایک ہوا کہ پرسنل لون اور ایک ہوتا ہے انڈسٹریل لون، آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی سے کہ ایک پرسنل لون ہوا ایک انڈسٹریل لون ہوا. آپ جو پرسنل لون لیتے ہیں اس میں بھی دیکھیں کہ سود سے کیسے فائدہ ہوگا، ہرگز فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اکنامیکل بینک کرپسی ہوگی. اور آج فائنانشیل مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک دو ملک کے علاوہ، گویا کہ ملیشیا ہے اور اس طرح کے دو چار ممالک ہیں جو بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور خود اکنامک ایکسپرٹس کہتے ہیں اس کا تیزی سے بڑھنا بھی اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں، اس کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے ممالک آج اکنامک بینکرپسی کا شکار ہیں. ان کے پارلیمنٹ پہ لے دے ہوتی ہیں تو صرف اکنامک معاملات میں. امریکہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زبردست اکنامکلی وہ ترقی یافتہ ملک ہے، نہیں، ابھی گزشتہ مہینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بل کلنٹن اور اس کی پارلیمنٹ کے درمیان کتنی لے دے ہوئی اسی معاملے میں، بجٹ کے معاملے میں، اور کتنا پرسنٹ کٹ کرنے کے سلسلے میں مختلف اخراجات میں، بجٹ کے مختلف ہیڈس میں کٹ کرنے پر گفتگو. کیوں؟ حالانکہ سود کا پورا نظام ہے لیکن آپ دیکھیں گے بینکرپسی کا شکار. ایک ایک ملک کے بارے میں، خود انگلینڈ کا حال وہی ہے، سعودی عربیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 95 بلین ڈالرز کا اس وقت اس کے پاس قرض مقروض ہے وہ ملک. خود میں نے ٹرکی کے بارے میں بتایا تھا، اور میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ 1.5 سال پرانا ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ 64 بلین ڈالرز کا اس وقت قرض ہے ٹرکی کے اوپر 1.5 سال پہلے. اب ہو چکا ہوگا یہودیوں کے فضل اور کرم فرمائی سے 100 بلین ڈالر تک وہ پہنچ چکا ہوگا. ان کا فارن ڈیٹ 64 بلین ڈالر ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بیلنس شیٹ جب تیار کریں گے تو 4 بلین ڈالر کی آمدنی ہوتی تھی ٹرکی کو، اور جبکہ 64 بلین ڈالر میں کا لگ بھگ 8 بلین ڈالر جو ہے ٹرکی کو سود ادا کرنے کے لیے دینا پڑتا تھا. 8 بلین ڈالر سود ادا کرنا ہے جبکہ آمدنی 4 بلین ڈالر کی ہے، تو 4 بلین ڈالر میں 8 بلین ڈالر کے کیسے سود ادا کریں گے؟ اس کے بعد لا محالہ وہاں کے آئل ویلز میں 5% اونرشپ امریکہ کو لکھ کر دیا گیا. پھر 20 بلین ڈالر کی انڈسٹریز ٹرکی نے امریکہ کے ہاتھوں سیل کی. دنیا کا ایک ایک ملک، خود ہندوستان کا حال جو کچھ ہے، ابھی جو ایک سال پہلے اس کا اسٹیٹسٹکس آیا ہے ابھی لیٹسٹ, اس کے بعد میرے پاس تو نہیں ہے, 2000 کروڑ روپیز اس کا فارن ڈیتھ اس وقت ہے, باہر کا قرض ہے, اور اس وقت سود جو ہندوستان ادا کرتا ہے 2.4 لاکھ کروڑ روپیز, 2.4 لاکھ کروڑ روپے سالانہ ہندوستان ادا کرتا ہے. اس سود کو اگر ہندوستان کی آبادی میں تقسیم کر دیں تو ہر بچہ جو آج ہمارے گھر میں رمضان کے آج 17-18 تاریخ کو جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا اس پر بھی 33 روپے سود ادا کرنے کے لیے واجب ٹھہرتا ہے. وہ بچہ جو ہے سود میں مس پیدا ہوتا ہے اور سود سے مقروض پیدا ہوتا ہے ہندوستان کا بچہ. تو یہ سب انڈسٹریل لون لیتے ہیں, یہ سب ترقی کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا کے پورے ممالک اس وقت اکنامک بینکرپسی کا شکار ہیں, اور یہاں تک کہ الیکشنز ہوتے ہیں تو بالکل اکنامک ہی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. ٹرکی کے جو بھی انتخابات ہوئے اس میں پورا ایشو رہا اکنامک ایشو, اور ٹینس سیلر کو امریکہ نے اور یورپین کمیونٹی نے ایسے ایسے گنجائشیں دی تاکہ پھر اس کی پارٹی پاور میں آ سکے. تو اکنامک بینکرپسی اس وقت دنیا میں واضح طور پر دیکھ سکتی. میں کہہ رہا تھا کہ سود کو کا مٹ اللہ تعالیٰ کیسے مارتا ہے, سود کو کیسے گراتا ہے. ایک تو یہ کہ پرسنل لونز پہ اب چلیے میں دو تین قسم کی بات بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک آدمی قرض لیتا ہے, جب آدمی قرض لیتا ہے تو قرض کے چکر میں سود کے چکر میں اس طرح بری طرح پھنستا ہے کہ پھر اس کے ذہن پر یہی سود سوار ہوتا ہے, اعصاب پر جو سود سوار ہوتا ہے. بیچارہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اپنے آمدنی, اپنی ماہانہ تنخواہ, اپنی بیوی بچے کے لیے دو وقت کی روزی مہیا کرنے کے لیے کافی نہیں ہو پاتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سود کہاں سے ادا کرے گا. پھر اس کے اندر طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے, اس کی طبیعت میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, اس کی طبیعت کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے, کام کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہے, عزم اور جزم کے اندر پستی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہیومن اورز کا جو ہم حساب لگاتے ہیں ہندوستان میں کتنا ہیومن اورز اس میں ویسٹ ہوتا ہوگا. مچھر کے بارے میں ابھی پانڈیچری وغیرہ میں مہم چل رہی تھی کہ مچھر کو مارنا ہے, اور ہر طرف مچھر پھیل گئے. کیوں؟ اس لیے بتایا گیا کہ جب مچھر کے خون بنا خرابی پیدا ہوتی ہے تو ایک آدمی جب صبح میں جا کر کام کرنے لگتا ہے تو اس کی انرجی میں اور ہیومن ویسٹ ہوتا ہے. آپ کو مچھر کے خون چوسنے کا تو اندازہ ہے اور آپ اس سے تو اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنا ہیومن اورز ویسٹ ہوا, لیکن یہ مہاجن جس طرح سے مقروض لوگوں کا خون چوستے ہیں اور جس سے ان برینز کا, ان ٹیلنٹڈ لوگوں کی صلاحیت اور ذہانت جس طرح سے گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں یہ لوگ اور اپنی ذہانت کو کھپا دیتے ہیں, گما دیتے ہیں, تو اس کا کسی کو اندازہ نہیں. مچھر کو مارنے کے لیے تو پورا انتظام اور اس کے لیے پوری میونسپالٹی متحرک ہوتی ہے, لیکن یہ بڑے بڑے مچھر اور یہ بڑے بڑے سون والے جو انسانوں کا خون چوستے ہیں اور اس سے اچھے اچھے ذہین لوگ وہ بالکل ناکارا ہو جاتے ہیں. پریشان مبلا ہوتا ہے انسان تو کام کرنے کے نہیں, اور آدمی کے پاس اگر دو وقت کی روٹی کھا کر ڈکار لیتا ہے تب اس کے اندر کام کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح غریب آدمی کے ہیومن اورز ویسٹ ہوتے ہیں اور یہ ہیومن اورز نیشنل گروتھ میں لگائیں گے تو ملک جو ہے تکلیف میں. تو یعنی آپ اس انداز سے دیکھیں گے تو ایک آدمی جو قرض لیتے لیتے تھک گیا اور اس سے جب مایوسی طاری ہو جاتی ہے, جب اس کے عزائم کم ہو جاتے ہیں تو وہ اکنامک اپلفٹمنٹ میں کیا رول ادا کرے گا, اور جب اپنا رول ادا نہیں کرے گا تو ملک ترقی نہیں. ایک تو یہ مطلب ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اور آسان مثال سمجھ لیجئے کہ کس طرح سود سے اکنامک گروتھ نہیں ہوتا بلکہ اکنامک لاس ہوتا ہے. 95 کروڑ اس وقت ہندوستان کی آبادی ہے, 5 کروڑ لوگ سمجھے کہ کم سے کم, اس سے زیادہ ہوں گے, کم سے کم آپ سمجھے 5 کروڑ لوگ مہاجروں کے پاس سود میں پھنسے ہوئے ہیں, قرض لے کر پھنس گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, مثال کے طور پر ہر آدمی ماہانہ 10 روپے اپنے مہاجر کو 10 روپے سود ادا کرتا ہے. 5 کروڑ آدمی اگر 10-10 روپے سے دیں گے تو 50 کروڑ روپے وہ اپنا پیسے سود ادا کرنے میں لگاتے ہیں, اور اگر یہ 50 کروڑ روپے ہندوستان کے اوپن اکنامک مارکیٹ میں, منی مارکیٹ میں اگر یہ پیسے آتا اور اس منی کا روٹیشن ہوتا تو اس ملک کا گراس پروڈکٹ بھی بڑھتا, اس ملک کی پرچیزنگ کیپیسٹی بھی بڑھتی اور اس ملک کا اکنامک گروتھ بھی ہوتا تھا. جبکہ یہ 50 کروڑ روپے صرف مہاجن کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ اوپن مارکیٹ میں, منی مارکیٹ میں یہ پیسے آ نہیں پاتا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سود سے اکنامک اپلفٹمنٹ نہیں ہوتا بلکہ اس سود سے ملک کا گھاٹا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ زیادہ پیسے ہوتے ہیں جب وہ سود کے لیے لینڈنگ کرتا ہے, اب ہر سود آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک کے اندر 1 لاکھ سود دینے والے مہاجر ہیں, 1 لاکھ آدمی ہر مہینہ 1-1 لاکھ روپے سود دیتا, پیسے جو ہے لوگوں کو بانٹتا ہو اور اس سے سود کماتا ہو, تو آپ لگا لیجئے کہ 10 raised to the power of 12 یعنی 1 trillion rupees ہو گئے, 1 trillion rupees ہو گئے. 1 trillion rupees لوگ اگر بزنس کے مارکیٹ میں لاتے تو بزنس میں جو پروڈکٹ آئے ہوئے مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ سیل ہوتے, تو گویا کہ اس 1 trillion rupees اسے کہتے ہیں پرچیزنگ پاور. یہ پرچیزنگ پاور 1 trillion rupees کی پرچیزنگ پاور سے اگر مارکیٹ کے پروڈکٹ خریدے جاتے تو وہ مارکیٹ کے پروڈکٹ کنزیوم ہوتے تھے, 1 trillion rupees مارکیٹ میں آتا تھا, پھر اس سے اس ملک کا جو ہے معاش میں ترقی ہوتی تھی. جبکہ یہ 1 ٹریلین روپی جب مہاجروں کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ پیسے پرچیزنگ کیپیسٹی یہ کھو دیتی ہے یہ پیسے, اور اس پر مسلمانوں کا بالخصوص اور عام انسانوں کا خون چوسنے کا کام لیا جاتا ہے. ہر نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو ان پیسوں سے اللہ تعالیٰ کوئی ترقی نہ کرتا بلکہ معاشی طور پر وہ ملک گرتا چلا جاتا ہے. یہ سب شیطان کا نظام ہے. اچھا یہ میں نے بتایا انفرادی لون. اب لے لیجئے قرض جو لوگ لیتے ہیں انڈسٹریل لون وغیرہ, یا جس طرح اس وقت پروموٹر جتنی کمپنیاں آ چکی ہیں اس ہندوستان میں, اور وی سلیوٹ اور 95,000 انویسٹر فار ہیونگ انویسٹڈ 200 کروڑ روپیز. ایک ایشوری پروموٹر کا کہنا ہے 200 کروڑ روپے ایک سال کے اندر اس نے جمع کیا. 200 کروڑ روپے جمع کرنے کے کیا کرتے ہیں یہ لوگ, مختلف پروجیکٹس میں لگاتے ہیں پیسے. اب وہ بزنس کی بات کیجیے, اس میں بھی کیسے ترقی ہوتی ہے کیسے نقصان ہوتا ہے آپ سمجھ لیجیے. پانی ماڑی میں مثال لے لیجیے کہ دو پروجیکٹس ہیں اس وقت. ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ شیواجی ٹاکیز کے بازو ایک اور ایک دم عالیشان قسم کا تھیٹر بنانا ہے, اور ایک اور پروجیکٹ ہے کہ سمجھے کہ پھول بازار میں ایک کمرشل کمپلیکس بنانا ہے. اب لوگ پیسے جماتے ہیں, اپنے سیونگ جماتے ہیں لوگ, 2,000, 4,000, 10,000 مختلف لوگوں سے جماتے ہیں, اور یہ جو پروموٹر کمپنیاں ہوتی ہیں 100 آدمی سے ہزاروں آدمی سے پیسے جمع کر کے کیپٹل سیٹ کیپٹل لیتے ہیں اور وہ انویسٹ کرتے ہیں مختلف پروجیکٹس میں. آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی کمپنی ایسی ہے وانی باڑی میں جس نے مختلف لوگوں سے پیسے جمع کیا. مسلمان تو نہیں دیتے اللہ کے فضل سے, سمجھے کہ ہندو لوگوں نے پیسے دیا اور اتنا پیسے جمع ہو گیا. ایک طرف تو تھیٹر بننے کا پروجیکٹ ہے, ایک طرف تو یہ کہ بشیر آباد میں یا پھول بازار ہی میں سمجھ لیجیے ایک شاپنگ کمپلیکس بنانے کا پروجیکٹ ہے. ایک پروجیکٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر شیواجی کا تھیٹر کے بعد ایک اور تھیٹر میں لگائیں گے تو وہاں آپ کے پیسوں کے لیے 30% ریٹرن ملیں گے. بھائی آپ نے تجارت میں لگایا, اس تھیٹر میں آپ پارٹنر ہو گئے نا, آپ کی پارٹنرشپ ہے اور آپ کو ریٹرن ملے گا, اور وہاں یہ بڑھا کر دیا جاتا ہے 30% ریٹرن ہے. اور ایک ہے کہ جو بزنس کمپلیکس بنایا جا رہا ہے اس کی طرف سے آفر ہے اس صاحب کی طرف سے کہ 20% ریٹرن ملے گا. اب ہر پیسے انویسٹ کرنے والا تجارت کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے وہ سوچتا ہے کہ جہاں 30% ملے گا وہاں وہ پیسے لگائے گا. پیسے لگا دیتا ہے, اخلاقی بات الگ, میں اخلاقی بات الگ رکھ کر اکنامک گفتگو کرتا ہوں کہ آپ اخلاقی لحاظ سے چھوڑ کر دیکھیے کہ 30% انویسٹمنٹ میں تھیٹر میں لگائے گا, لیکن وانمباڑی کے معاش کے ڈیولپمنٹ میں یہ تھیٹر کتنا رول ادا کرے گا, کتنے لوگ اس میں فلم دیکھیں گے اور کتنا پیسے ملے گا؟ بہت زیادہ نہیں ملے گا. اس کے برعکس اگر ایک آدمی شاپنگ کمپلیکس میں لگاتا ہے تو شاپنگ کمپلیکس بننے کے بعد اس سے 1,000 دکان لگیں گے, 1,000 دکان کے لوگ اپنے 1,000 خاندانوں کو پالیں گے, اور اس کے ساتھ 1,000 لوگ اپنے پاس ایک ایک ملازم بھی رکھتے ہیں تو پھر اور 1,000 لوگوں کے خاندان پلنے لگیں گے. پھر نئے نئے جب پروڈکٹس اس وانی باڑی کے اندر آئیں گے تو یہاں پیسے کا بھی بڑھاوا ہوگا اور معاشی ترقی بھی ہوگی اس دکان کے ذریعے سے بجائے اس کے تھیٹر کے ذریعے سے. حالانکہ یہاں 20% ریٹرن ملتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو یہ پروجیکٹ پروفیٹیبل ہوا اور وہ پروجیکٹ نقصان دہ ہوا. لیکن اس سود کا عالم یہ ہے کہ فوراً تو نظر آتا ہے کہ اس میں فائدہ ہوا, حالانکہ فائدہ نہیں نقصان ہے, ہر لحاظ سے نقصان ہے. اچھا سود کے سلسلے میں جو لوگ پیسے دیتے ہیں ان کی ایک اور مثال لے لیجیے. بینگلور میں بہت این آر آئیز نے انویسٹ, اور بینگلور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ لیڈنگ مارکیٹ ہے بالخصوص ریئل اسٹیٹ میں, یعنی جو پلاٹس بنانے میں اور فلیٹس کے ڈیولپمنٹ اور پروموشن میں سب سے زیادہ مارکیٹ پروفیٹیبل مارکیٹ چلتا تھا بینگلور کچھ 1-1.5 سال کا بھی, اور وہاں این آر آئیز بہت انویسٹ کرتے تھے. اور آج جو ہے وہاں مارکیٹ ٹھپ ہو گیا اور پیسے وہاں بہت اس وقت فلو نہیں ہو رہا ہے. اس کے کئی وجہ ہو سکتے ہیں. اب اس میں جو لوگ بزنس کے لیے پیسے انویسٹ کرتے تھے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیل کرنا چاہتے ہیں پیسے, پیسے کو اس لیے بھی ہیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پہلے 100% 50% تک ریٹرن کی بات تھی, اب 10-15% ریٹرن ملتا ہے تو وہ اپنا پیسے ریٹین کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ بڑھے اور پروفٹ اگر زیادہ ملے تب ہم لگائیں گے کسی پروجیکٹ میں. جب پیسے ریٹین کیا جاتا ہے تو ویلتھ اسٹیگنیشن ہوتا ہے, اور ویلتھ جب اسٹیگنیٹ ہوتا ہے تو پھر جو ہے انفلیشن ہوتا ہے, اور اس سے ملک کی ترقی میں ملک کے معاش میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ اس سے ملک کے معاش میں نقصان ہوتا ہے, کیونکہ پیسے ویلتھ اسٹیگنیٹ ہو گیا اور پھر وہ روٹیشن میں نہیں آ سکا. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی غیر انسانی اور غیر انصافی نظام ہے, یہ نظام سود کا نظام. آپ دیکھیے کہ ایک آدمی بزنس میں لگاتا ہے پیسے, ایک مہاجن سمجھے کہ ایک مارکیٹ مجھے بنانا ہے, ویجیٹیبل مارکیٹ کا کمپلیکس بنانا ہے وانی باڑی میں, وہ مجھے پیسے دیتا ہے اور 20 سال تک کے لیے وہ ریٹ آف انٹرسٹ فکس کر لیتا ہے. گویا کہ گھاٹا ہو یا نقصان ہو یا ترقی ہو اس سے اسے کوئی سروکار نہیں, 20 سال تک ایک طے شدہ ریٹ اس کو ملنا چاہیے, پیسے ملنا چاہیے. اب 20 سال کے اندر ممکن ہے کہ میونسپالٹی وہاں سے نیشنل ہائی وے ڈالنے کا پروگرام بنا دے اور مارکیٹ ہی اڑ جائے تو پورا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن مہاجن کو اپنا پورا کا پورا پیسہ ملے, کتنا غیر انصافی. اور اگر اسی مہاجن سے یہ کہیں کہ بھائی بیگن تم سپلائی کرو آئندہ 20 سال تک, اور 4 روپے کے جی سے آج جو دیتے ہو آئندہ 20 سال تک 4 روپے کے جی سے دو گے تم, تو کبھی اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. یعنی اپنے مارکیٹ میں پروڈکٹس تو اسی ریٹ پہ کبھی کوئی نہیں دیتا, 20 سال کا کوئی اگریمنٹ نہیں کرتا کہ اسی ریٹ پر ہم آپ کو پروڈکٹ دیں گے, لیکن پیسے دیتے ہیں سود کے لیے ایک طے شدہ رقم طے کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہر نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو سود سے کوئی معاشی ترقی نہیں ہوتی, بلکہ سود سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے. اور اس وقت پورے دنیا کے ملک کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو یہی وہ سودی نظام ہے جس کی وجہ سے انسانیت اس وقت کرا رہی ہے, چلا رہی ہے, بل بلا رہی ہے اور چیخ و پکار کر رہی ہے, اور کئی لوگوں کے بزنس ٹھپ ہوتے چلے جاتے ہیں اسی سودی چکر میں پھنسنے کی وجہ سے. تو قرآن نے کہا جو کہا تو بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹ مارتا ہے اور صدقات کو نشان مار دیتا ہے, اور اس سود سے آخرت میں بھی اس کا مٹ مارا جائے گا, برکت کے لحاظ سے بھی اس کا مٹ مار دیا جاتا ہے, اور اکنامیکلی بھی آپ دیکھیں تو اس کا مٹ مار دیا جاتا ہے, گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس سے اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اخلاقی طور پر کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ اخلاقی طور پر آدمی سنگ دل بنتا ہے, خود غرض بنتا ہے, حریص بنتا ہے, بکیل بنتا ہے, خون چوسنے والا بنتا ہے. جبکہ انسان اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو. میں ایک نقطہ یہاں بتا دوں, دیکھیے نرمی ہو, لطافت ہو, یہ صرف پھولوں کا حسن نہیں ہے, یہ صرف پھولوں کی صفت نہیں ہے کہ جس کے اندر نرمی ہے لطافت ہے. اور جس شے کے اندر نرمی ہو, لطافت ہو اور خوش روئی ہو, وہ چیز سب کو دل لبا لیتی ہے. اور میں نے کہا کہ یہ صرف پھولوں کی صفت نہیں ہے, انسانوں کے اندر بھی جس معاشرے کے اندر نرمی, لطافت, نرم خوئی, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ, مبدت کا جذبہ, اور ایک دوسرے کے لیے درد اور افسوس کا جذبہ جب کسی سوسائٹی میں پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ سوسائٹی بھی پھولوں کے مانند آنکھوں میں اٹھا کر بٹھانے کے قابل ہو جاتی ہے, اور اس سوسائٹی کے اندر بھی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے. اور جس سوسائٹی کے اندر یہ نرمی نہیں, یہ ہمدردی نہیں, وہ سوسائٹی بھی پتھر کے مانند سخت ہو جاتی ہے. تو یہ نرمی اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے, اور سود سے اخلاقی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ دل کی نرمی ختم ہوتی ہے اور آدمی کا دل سخت اور سنگ دل اور تنگ دل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہر نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سود ایک بہت ہی بری بلا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ اس نظام کو الٹ کر پلٹ کر از سر نو نئے طرح سے اسلامی نظام معیشت پر اس دنیا کا نظام بنانے کے ہم قابل ہو سکیں. اس پر اس وقت دنیا میں بہت سی جگہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور سب سے کامیاب پروجیکٹ اس وقت سوڈان کا ہے. حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج پوری گفتگو ختم کر دوں, لیکن سود ہی میں زیادہ وقت نکل گیا. سوڈان کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ اس وقت امریکہ کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کہیں ڈیولپ ہونے نہ پائے, یہ اس کی سب سے بڑی پریشانی. اس لیے کہ یہودی پوری طرح سے اپنا پنجا جمائے ہوئے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں اللہ نے جو کہا کہ سود سے انسانوں کا مٹ مارتا ہے, اب انگلینڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انگلینڈ کا 90% ویلتھ 10% لوگوں کے ہاتھوں میں اور 90% عوام غریب کے قریب ہے. یہ سود کا نظام ایسا ہے کہ اکثریت غریب ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹی مائنارٹی ایک دم مالدار ہو جاتی ہے. اور قرآن کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے, للاکثر حکم الکل, یعنی اکثریت پر حکم کل نافذ ہوگا, اکثریت غریب ہو جاتی ہے اور 90% آف دا ویلتھ 10% لوگوں کے ہاتھ میں جا کر جمع ہو جاتا ہے. یہودیوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں اسلامک اکنامک سسٹم ڈیولپ ہونے نہ پائے. سوڈان میں جب جعفر نمیری صدر تھا, ڈکٹیٹر تھا, صدر کہنا غلط ہے, ڈکٹیٹر تھا, تو اس وقت جارج بش وہاں کا وائس پریسیڈنٹ تھا امریکہ کا, تو اس وقت وہ دورہ کیا تھا اور اس نے 4 کنڈیشن لگائے تھے جعفر نمیری پر, اور وہ کہا تھا کہ اگر یہ 4 کنڈیشن تم پورے کرتے ہو تو ہم تم کو اتنا پیسے دیں گے, اور بہت سے پروجیکٹس وہاں سگنیچر ہو گئے تھے. اس میں 4 کنڈیشنز جو تھے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلامک پارٹیوں کو بین کرنا, دوسرا یہ کہ حسن ترابی جیسے رہنماؤں کا قتل کر دینا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو برین اسلام کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں یہودیوں کی طرف سے ان کا قتل ہو جاتا ہے. جیسا اسماعیل ابرازی فاروقی کی میں نے مثال دی, شاہ فیصل کی آپ مثال لے لیجیے, یا پھر ضیاء الحق کی مثال لے لیجیے, جن کے اندر امت کو اپلفٹ کرنے کا جذبہ ہو اس کا خاتمہ کر دیں. پہلا شرط تھا کہ اسلامک پارٹی کو بین کریں, دوسری شرط یہ تھی کہ حسن ترابی کا قتل ہو, تیسری شرط یہ تھی کہ اسلامک بینکنگ کو کلوز کیا جائے سوڈان کے اندر, چوتھی شرط اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, تیسری شرط یہ تھی کہ اسلامک بینکنگ سسٹم ختم کیا جائے. سب اگریمنٹ ہو گئے. جعفر نمیری صاحب گئے تھے امریکہ سائن کرنے کے لیے, اور سی آئی اے کو بھی خبر نہیں, خود وہاں سوڈان کی انٹیلیجنس کی بھی خبر نہیں, لیکن وہاں کی اسلامی تحریک نے جو جال بچھایا تھا ملٹری کے اندر, وہاں عمر حسن البشیر نے کو کر دیا, وہاں جو بغاوت ہو گئی اور اسلامی نظام کا غالب ہو گیا, اور پورے کا پورا آج سوڈان جو ہے اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے. اور جعفر نمیری جیسے امریکہ کے لیے گیا, بس ویسے ہی وہ جہنم رسید ہو گیا, پھر واپس لوٹنے نہیں پایا. بتانا یہ مقصود تھا کہ وہاں اکنامک سسٹم جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے اس کو افیکٹ ہونے نہ دیا جائے, اس پر امریکہ کو بڑی پریشانی ہے. اور دنیا میں اس وقت تجربے ہو رہے ہیں, بالخصوص شاہ فیصل بینک, اس کا کیا سب سے بڑا جو بینک ہے وہ بینک جو سوڈان کے اندر ہے, خود سعودی کے اندر بھی یہ بینک ہے, مختلف جگہ اس طرح کے بینکنگ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس پر ہم لوگوں کو وانی باڑی میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ غیر سودی نظام پر ہم کس طرح وانی باڑی کی معاش کو اوپر اٹھا سکتے ہیں. اس پر بہت زیادہ یہاں کے اہل سرت لوگوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے, اور اس پر جوائنٹ وینچر سسٹم آج دنیا میں قائم ہو چکے ہیں. میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں یہیں, میں چاہ رہا تھا کہ اس پورے رکو کو ختم کر دیں, لیکن آپ کی ہمت افزائی کے لیے, ہم لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے ایک نقطہ یہ بتا دیتا ہوں میں کہ بامبے میں کچھ دنوں پہلے ایک سیمینار ہوا, اس میں آئی ایم ایف کا سم ڈائریکٹر لیول کا کوئی آدمی آیا ہوا تھا. آئی ایم ایف معلوم ہوگا آپ کو, میں نے بتایا تھا کہ جو زنجری ہے, زیونس انٹرنیشنل جیوری, جو سب سے بڑی تحریک ہے یہودیوں کی, اور اس کے تحت ہزاروں تنظیمیں کام کرتی ہیں زنجری کے, اس کے طریقوں میں میں نے بتایا تھا کہ معاشی طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں. آئی ایم ایف بھی یہودیوں کے اور یہودی لابی ہی کا قائم کرتا ہے, ورلڈ بینک بھی انہیں کا ہے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی انہیں کا, یہ سب کچھ انہیں کے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسی آئی ایم ایف کا ایک ڈائریکٹر آیا ہوا تھا, ڈائریکٹر یا اس سے کچھ لوئر کیڈر کا آدمی, اور سیمینار میں گفتگو جب ہو رہی تھی اس نے کہا کہ ویری آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, اس ذمہ دار نے کہا تھا کہ جوائنٹ وینچر سسٹم جو ہے دیٹ واز انوینٹیڈ اور دیٹ واز فار دا فرسٹ اینڈ امپلیمنٹڈ اوور دس ارتھ ڈیورنگ دا پیریڈ آف پروفیٹ محمد. اس نے اعلان کیا تھا, اس نے اس کا اعتراف کیا تھا, اور ایک ہمارے دوست ہیں جو انہوں نے اس پر پوری تفصیلی گفتگو کی, بتایا کہ یہ جو جوائنٹ وینچر سسٹم ہے جسے اسلام چاہتا ہے, کہ سودی سسٹم نہیں, آپ کے پاس ویلتھ ہے تو آپ کسی انٹرپرنر کے پاس اپنا پیسے لگائیں اور دونوں پارٹنر بن کے کام کریں, آپ کے پاس ٹینری کا پورا ملکہ ہے اور آپ سے واقفیت ہے, میرے پاس پیسے ہیں تو ہم دونوں مل کر پارٹنرشپ میں کام کریں گے, نفع اور نقصان شیئر کریں گے, یہ اسلام سکھاتا ہے. تو جوائنٹ وینچر سسٹم اس وقت خود مغربی دنیا پہچان چکی کہ سود سے مغربی دنیا کا بڑا نقصان ہوا, لہٰذا مغربی دنیا میں اب سود سے کترا کر جوائنٹ وینچر سسٹم کی طرف آ رہے ہیں, اور جوائنٹ وینچر سسٹم اسلام کا دیا ہوا سسٹم ہے. اور میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت ہندوستان میں دو تین ایسی کمپنیاں ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز, جو کروڑز میں پیسے لے آتے ہیں اور انٹرپرنرز کو تلاش کر کے کروڑز میں سیڈ کیپٹل دیتے ہیں, یعنی سیڈ کیپٹل سے مراد کسی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جس بیج کی ضرورت ہے وہ بیج وہ دیتے ہیں, اور پروگرام آپ کا ہوگا, خاتہ آپ کا ہوگا, انڈسٹری آپ کی ہوگی, سیڈ کیپٹل وہ لوگ انویسٹ کریں گے, اور دونوں لاس اینڈ پروفٹ شیئرنگ سسٹم پر وہ بزنس چلاتے ہیں. لیکن لاس اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو لون دینے سے قبل فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جاتی ہے, معلوم کیا جاتا ہے کہ مثلا گوا میں فلاں قسم کا 5-star ہوٹل قائم کیا جائے گا, تو دیکھتے ہی پہلے کہ یہاں چل سکتا ہے کہ نہیں, پوری فیزیبلٹی رپورٹ کے سینکشن ہونے کے بعد سیٹ کیپٹل دیا جاتا ہے. جوائنٹ وینچر سسٹم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سود کی نحوست سے اور اس بلا سے فارغ ہونے اور باہر آنے کے لیے خود انگریزوں نے بھی اب اسلام کی طرف خود انگریز اور مغربی مفکرین رجوع کرنے لگے, اور یہ جوائنٹ وینچر سسٹم ہمارا سسٹم ہے. اس جوائنٹ وینچر سسٹم پر مزید تفصیل معلوم کیجیے, جسے عربی میں شرکت مغاربت کا اصول کہا جاتا ہے. اس اصول کی بنیاد پہ وانی باڑی میں معاش مستحکم کرنا چاہیے, اور میں اس بارے میں بہت تفصیلی آپ سے گفتگو بھی کر سکتا ہوں, یا آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے کئی دوست جو اس طرح کے بڑے بڑے فائنانشیل مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں وہاں آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے. اس بنیاد پہ ہم کچھ جوائنٹ وینچر سسٹم میں وانی باڑی کے اندر کام کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ پہلے شخص ہے, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک پرمیٹیو ٹائپ میں تھا ہوگا, موسٹ ایڈوانس سسٹم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوائنٹ وینچر سسٹم پہ بزنس کا آغاز کیا. جب ان کا انتقال ہوا تو $50 million صرف نفع کی حیثیت سے حکومت کے لیے وہ چھوڑ کر گئے, ان کے بیٹوں نے پراپر آڈٹ کرنے کے بعد اس وقت کی حکومت کے پاس اس $50 million کے سارے $50 million دینار کی کیا قیمت ہے اس وقت مجھے نہیں معلوم, آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تصور کر کے دیکھیے, جوائنٹ وینچر سسٹم پہ سب سے پہلا بینکنگ سسٹم انہوں نے قائم کیا اور $50 million وہ پروفٹ کے حیثیت سے چھوڑ کر گئے, یہ بتایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس سود کی نجاست سے, اس سود کی نحوست سے ہم لوگوں کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بالمقابل اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس معاشی نظام کی بنیاد پہ اس وانی باڑی کے اندر پہلے ہم قائم کریں, پھر اس پوری دنیا کے اندر جہاں اس وقت پروگرام چل رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ انسانیت یہ کرہ کی بھی انسانیت تلاش کرتے ہوئے مرہم پٹی کی اس آب شفا کی طرف لوٹ کر آئے گی. ہم کو اس کی طرف ہم ہیں کہ جو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا, ہم الگ دنیا میں نافذ کر کے بتائیں کہ اسلام صرف مسجدوں کا, صرف عبادت گاہوں کا, صرف نماز اور روزوں اور حج کا دین نہیں ہے. اسلام ایک معاشی نظام بھی رکھتا ہے, یہ صرف قولن نہیں عملن قائم کر کے ہم بتائیں تو ایک غیر مسلم جو کتاب پڑھ کر نہیں سمجھے گا, آپ کے عمل دیکھ کر جیسے اسلام کو سمجھتا ہے ویسے ہی آپ کے اسلامک اکنامک سسٹم کو دیکھ کر وہ اسلام کو سمجھے گا اور وہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے. اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو بیت المال کا جو سسٹم ہے وہ بالکل غریبوں کو دینے دلانے کا ہے. ایک تو میں کہتا ہوں کہ کروڑس میں آپ بزنس سطح پہ پروفیشنل سطح پہ ڈیل کیجئے, وہاں کوئی احسان صدقہ اور مشین لے کر دینے دلانے کا معاملہ نہیں ہے, پروفیشنل ڈیلنگ ہو اور بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت آ رہی ہیں اس طرح سے ہم بھی اگر جوائنٹ وینچر سسٹم یہاں شروع کر سکتے ہیں تو اس سے جو ہے غریب طبقہ جو کمزور طبقہ ہے جس کے پاس آئیڈیا ہے انرجی ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے بشرطیکہ اسے کیپٹل کی فراہمی ہو جائے. تو اس طرح قرآن مجید کی یہ بات کہ کتنی پیاری بات ہے, اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. تو اس طرح سے ہم اگر شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اسلام کے اکنامک سسٹم کی طرف لوٹیں. میں انہی باتوں پر آج میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی گہرائی میں جا کر ہم کو اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین پروردگار رب العرش العظیم, پہلے تو امت مسلمہ کو سود کی نحوست سے چھٹکارا نصیب فرما, پھر اے الہ العالمین ساری انسانیت اس وقت جو سود کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے اس سستی اور کراہتی انسانیت کو ان مہاجنوں اور سودخاروں کے پنجوں سے الہ العالمین چھڑانے کے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما, اور اکنامک اپلفٹمنٹ کے لیے امت مسلمہ کے بالخصوص پڑھے لکھے طبقوں کو اور درد مند انسانوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرما, اور اسلام کے معاشی نظام کو ایک چلتا پھرتا اور ایک زندہ نظام بنا کر پیش کرنے کے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین صدقات کے ذریعے سے جو معاشی ترقی ہوتی ہے وہ بات ہم پر منکشف فرما, ہم پر وہ بات واضح فرما, ہمارے دلوں میں شرح صدر پیدا فرما, اور اے الہ العالمین اس اندھیری دنیا میں اس اسلام کا چراغ روشن کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ یہ اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی انسانیت اس نور اسلام کی طرف پلٹ کر آ سکیں. الہ العالمین سود کی نحوست سے بالخصوص ہمارے شہر کے مسلمانوں کو بچا. الہ العالمین ہمارے شہر کے مسلمانوں کے معاش میں ترقی عطا فرما, اور معاش کی ترقی کی راہیں جو تو نے بتائیں اس راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہر آدمی کو ہر دوسرے کے سلسلے میں درد مندی پیدا کر دیں ہمارے دلوں میں اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی اے الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار غفور الرحیم ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما, سربلندی کی زندگی عطا فرما, اور آخرت میں جب پہنچے تو عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما, اور فائز المرامی سے ہمیں ہمکنار فرما, جنت کی ابدی ابدی نعمتیں ہمیں نصیب فرما, اور جتنے لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں پروردگار ان سب کے حصے میں ایک ایک قدم پر دس دس نکلی اور ہر قدم پر دس دس برائیاں ان کی مٹا دے, اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم سب کو پھر ایک مرتبہ قیامت کے دن جنت میں ہم سب کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.